السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جز 30 سورہ عبسہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہم سورہ عبسہ پر پہنچے ہیں، یعنی جز 30 کا تیسرا سورہ ہے. بہت مشہور سورت ہے. اس میں ہمیں ایک صحابی کا واقعہ بھی پتہ چلے گا جن کے سوال پر یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور یہ جتنی بھی صورتیں ہیں آخر کی، یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. ترجمہ: ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، یا یہ نصیحت پس نفع دیتی اس کو. لیکن جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کے در پہ ہوتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے آپ پر کوئی الزام یہ کہ نہ پاک ہو وہ. اور لیکن جو شخص آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا اس حال میں کہ وہ ڈرتا ہے، تو آپ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھیں گے. وہ پیغمبر ترشرو ہوئے اور بے رخی کی کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ سنور جاتا اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی، مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. سورہ عبسہ مکی سورت ہے، 42 آیات ہے، ایک رکوع ہے. یہاں پر بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. سورہ عبسہ میں عبسہ کے معنی ہی ہیں تیوری چڑھانا یا ماتھے پہ شکن آنا. جیسے کہ جب ہم کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو جیسے ہماری پیشانی پر لکیریں پڑ جاتی ہیں، یا ہماری پیشانی شکن آلود ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جملہ اور یہ محاورہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بات کا ناپسند آنا یا کوئی ناپسندیدہ واقعہ پیش آنے پر جیسے ہمارے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یا پھر ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس واقعے سے، اس بات سے ناخوش ہیں. تو یہی اصل میں اس سورت کا یہ نام ہے، عبسہ اس کا نام رکھا گیا. اس آیت کی تفسیر میں یا اس سورت کی تفسیر میں جو واقعات ہم کو ملتے ہیں، جو اس کا پس منظر ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آیات کا پس منظر یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ علوم القرآن سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ قرآن کو سمجھنے میں، اس میں غور و فکر کرنے میں اور اس کے تدبر میں بہت فائدہ دیتا ہے، اور اسے شان نزول کہتے ہیں. یعنی علوم القرآن میں ایک ٹاپک ہے اصل میں، جو علوم القرآن ایک سبجیکٹ ہے جو کہ تفسیر کے لیے پڑھا جاتا ہے، قرآن کے نزول کے بارے میں اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ نالج ہے ماشاءاللہ اس کی، بہت ہی اچھا اس میں سارا یعنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے ساری باتوں کی قرآن کے نزول کے بارے میں. تو اس میں ایک ٹاپک ہے شان نزول. شان نزول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا اس وقت، کیا حالات تھے، کس صحابی نے یا کون سے لوگوں نے کیا سوال کیا تھا، آیا یہ صحابہ کی طرف سے سوال تھا یا منافقین کی طرف سے سوال تھا یا مشرکین کی طرف سے سوال تھا یا اہل کتاب کا کچھ اعتراض تھا جس کا جواب دیا گیا ہے. اس سے الحمدللہ قرآن کو سمجھنے میں، اس میں غور و فکر کرنے میں، اس میں استنباط کرنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے پس منظر میں جو واقعات بتائے جاتے ہیں، ترمذی نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو درج کیا ہے، بعض دوسری روایت سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، سیرت کی کتابوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے، ہر چیز حدیث میں نہیں ہے لیکن سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ حدیث کے بارے میں بہت زیادہ چھان بین کی گئی، حدیث کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط برتی گئی اور اس کی چین لائی گئی حدیث کی، کیونکہ حدیث قانون بناتی ہے. اور کچھ سیرت کے واقعات ایسے ہیں جس کی چین اس طرح سے نہیں بیان کی گئی، لیکن الحمدللہ وہ سیرت کے واقعات ہیں اور بہت سارے صحابہ اس پر گواہ بھی ہیں، یعنی بہت سارے صحابہ نے ان واقعات کو ڈسکس کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے. تو ان آیت کریمہ کا جو نزول کا سبب ہے، یعنی شان نزول ہے، یہ اس کے جو نزول کا سبب ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ پوچھنے اور سیکھنے کے لیے کہ اسلام کیا ہے، یا پھر اسلام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے. ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہوں یا اسلام کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہوں اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد بھائی تھے، چونکہ یہ رشتہ دار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے، اور آپ جانتے بھی تھے کہ یہ نرم مزاج ہیں یا اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کی طرف اس وجہ سے توجہ نہیں دی، ورنہ ہم سب جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. آپ تو خود پہلے سے ہی مسکین لوگوں کو پسند کرتے تھے، مسکینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں گئے جو بہت ایلیٹ کلاس جس کو ہم طبقہ کہتے ہیں، یا آپ کی یہ خواہش نہیں رہی تھی کہ آپ ایسے امیر لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں. نہیں، یہاں پر مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے، یہ رشتہ دار تھے، ان کی نرمی کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ یہ تو اپنے ہی گھر کے آدمی ہیں نا، ان کو تو ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، ان کو ہم بعد میں بھی بتا سکتے ہیں. یہ سوچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت بات نہیں کی. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، اور اس سے بڑھ کر دلیل آپ کی صداقت کی اور کیا ہوگی. اگر اللہ نہ کرے جیسے کفار مکہ کا یا اہل کتاب کا جو اعتراض تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم خود اپنے بارے میں یہاں کیوں بتاتے؟ یہاں پر آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیان ہے، اب ایسا بتولا ان جاءہ الاعمی، تر شروع ہوئے اور منہ پھیر لیا اس بات پر کہ وہ نابینا ان کے پاس آیا، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو؟ شاید کہ وہ پاک ہو جاتا. یعنی یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے، اور ہلکا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکچولی بظاہر ناراضگی یا عطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جا رہا ہے، لیکن ایکچولی کفار مکہ پر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ. کہ یہ کفار مکہ کے لیے، جو لوگ ہدایت قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، جو اچھائی کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، جو قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے، جو آپ کی رسالت کو ماننا ہی نہیں چاہتے، ان کے پیچھے کیوں آپ پڑے ہیں؟ چھوڑیے ان کو، ایسے لوگوں کو جو اپنی ہدایت کی طلبگار ہی نہیں ہے. تو یہاں پر دراصل یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ آیت، کہ یہ قرآن آپ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے منظم من اللہ ہے، کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو صرف پڑھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا، یہ پورا کا پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے اور آسمان سے نازل ہوا ہے. تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، وہ صحابی کا جو نابینا تھے، اور وہ آپ کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے دولت مند لوگوں میں سے کچھ لوگ یا ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا یا آپ کی خدمت میں حاضر تھا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے، آپ چاہتے تھے کہ جو کفار مکہ اور سرداران قریش ہیں، اگر یہ لوگ قبول کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ قبول کر لیں گے. اگر جو مین لوگ ہیں، جو بھی معاشرے کا ایکچولی ایسا طبقہ ہوتا ہے جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی وجہ سے فیشن بدلتی ہے، جن کی وجہ سے فیشن چینج ہوتی ہے، جن کا معاشرے پر بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے، کہ جن کے کہنے پر دوسرے سارے لوگ بھی ان کی بات مانتے چلے جاتے ہیں. تو رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسے اپر کلاس کے لوگ، اگر یہ سرداران قریش سرداران مکہ اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ میری بات مان لیتے ہیں، تو اس کا اثر بہت اچھا ہوگا، دوسرے لوگ بھی مان لیں گے. اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ہدایت کے حریص تھے، چنانچہ آپ نے اس دولت مند شخص کو توجہ دی زیادہ، اس کی طرف متوجہ رہے، اور یہ جو نابینا صحابی آئے تھے ان کی طرف توجہ نہیں دی، اس امید پر کہ وہ جو دولت مند شخص ہے اگر وہ ہدایت پا لیتا ہے، وہ تزکیہ کر لیتا ہے، تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی لطیف تیرائے میں آپ پر ناراضی کا اظہار کیا، چنانچہ فرمایا عبسا، یعنی آپ تر شروع ہو گئے، وتولا، اور اپنے جسم کو موڑ لیا اس بنا پر کہ وہ نابینا آپ کے پاس آیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نابینا شخص کی طرف توجہ دینے کا فائدہ بیان فرمایا یہاں پر کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ یعنی نابینا شخص یزکا اخلاق رزیلہ سے پاک ہو جائے اور اخلاق جمیلہ سے مالا مال ہو جائے، یا وہ شخص اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتا ہو، اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو، نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو، یا وہ کسی چیز سے نصیحت پکڑتا جو اسے فائدہ دیتی اور اس نصیحت سے وہ نفع حاصل کرتا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا، یا جو وائزین کے واز اور یاد دہانی کرانے والوں کی تذکیر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی دین کا داعی ہے، جو بھی دین کی دعوت پیش کرتا ہے، جو اللہ کے کلام کو پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان لوگوں کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ جو خود چل کر آ رہا ہو ہدایت کی طلب میں، اس کو وہ چیز دے دیں، وہ زیادہ توجہ اور آپ کی جو بھی اخلاق ہے یا آپ کے یعنی جو بھی ایٹیکیٹس ہو سکتے ہیں کسی کی طرف متوجہ ہونے کے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ جو خود سے چل کر آتے ہیں آپ کے پاس پوچھنے کے لیے، آپ کو ضرور اسے لازم ہے کہ آپ اس کو بتائیں، یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، یہ آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور بعض سے ویسے بھی پتہ چلتا ہے کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یہ سارے نام بھی ملتے ہیں واللہ عالم، چونکہ یہ لوگ اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آخر تک اسلام نہیں لائے، یہ لوگ جنگ بدر میں مارے گئے۔ تو جب یہ قریشی سردار اسلام دشمنی کی حد تک ابھی نہیں پہنچے تھے، بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ نابینا تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے، اور یہ شروع کے اسلام لانے والوں میں سے الحمدللہ، تو انہوں نے آتے ہی رسول اکرم سے کسی آیت کا مطلب پوچھا، اور جو لوگ اس وقت رسول اکرم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ انہیں یعنی ظاہر سی بات ہے جو نابینا صحابی تھے، وہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اتنے بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہیں، یہ رسول اکرم جانتے تھے، تو لہٰذا آپ نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی اور آپ خاموش رہے، اور آپ انہی لوگوں کو مخاطب کرتے رہے جو سرداران قریش تھے یا مکہ کے سردار تھے۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے رسول اکرم کو اطمینان تھا کہ وہ تو گھر کے ہی آدمی ہیں، ان کو تو بعد میں بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو سرداران مکہ بیٹھے ہیں یہ بار بار نہیں آئیں گے، تو لہٰذا آپ ان سرداران سے ہی گفتگو کرتے رہے۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور امام ترمذی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اس صورت کی ابتدائی آیت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی راہ بتائیے۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا، اور آپ پہلے یعنی عبداللہ سے اعراض کرتے رہے اور اس مشرک کی طرف متوجہ ہوتے رہے، اور عبداللہ کہتے تھے کہ کیا میری بات میں کوئی برائی ہے، اور آپ کہتے تھے کہ نہیں، اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے انداز خطاب سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم کو کہا جا رہا ہے، یہ آپ پر غصہ یا آپ پر ناراضگی کا اظہار ہے، لیکن ایکچولی کفار مکہ پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں ان لوگوں کی یہاں پر ان لوگوں کو وارننگ دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے سردار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو معاشرے کا ایک ایسا طبقہ سمجھتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر تو کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول یا پس منظر تھا، یعنی جو جن بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں جو شروع کی تینوں چاروں آیتیں بتائی گئی ہیں، اس میں بہت ہی خوبصورتی پیدا کی، یعنی اگر کسی کو وارننگ دینا ہو، تنبیہ کرنا ہو، یا ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک ہلکا سا یہ بھی کہہ سکتے آپ کہ ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار، یعنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ایک طرح سے ناراض ہو رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ یہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے تعلق سے رسول اکرم کے دل میں اتنی محبت اور اتنا نرم گوشت تھا کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس باہر کہیں جاتے کسی یعنی غزوے کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے، تو آپ اپنے پیچھے مدینہ کا امیر عبداللہ بن ام مکتوم کو بنا کر جاتے تھے، اور جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم بعد میں کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کو نہایت ہی ادب اور احترام سے بلاتے اور اپنے پاس جگہ دیتے اور ان کو بٹھاتے تھے۔ پھر انہی کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے نماز ہی پڑھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں، اور بعض جس کا روایت یعنی اس کا کوئی ہم کو حوالہ تو نہیں ملتا ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آتے تو کہتے، مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطا فرمایا. اور آپ مدنی زندگی میں کئی بار مدینہ میں ان کو اپنا نائب مقرر کر چکے تھے. جب بھی آپ کو مدینہ سے باہر جانا ہوتا آپ اپنے پیچھے ان کو امیر بناتے. کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا ہونے کے باوجود, اب دیکھیں ان کے اندر کتنا جذبہ تھا اسلام کی خاطر, کتنی ان کو اپنے دین سے محبت تھی کہ انہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تزکا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے. یعنی عبداللہ بن ام مکتوم جو آپ کے پاس آئے تھے پوچھنے کے لیے, وہ زیادہ اسلام کے لیے بہتر ثابت ہو, زیادہ مفید, زیادہ فائدہ مند ثابت ہو. اور وہی ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ جنگ قادسیہ جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی, اس میں یہ جہاد میں شریک ہوئے اور وہیں شہید بھی ہو گئے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہاں پر بتایا گیا کہ ایک نابینا کے آنے پر آپ نے منہ پھیر لیا یا آپ نے تیوری چڑھائی یہ سوچ کر کہ وہ نابینا ہے, یعنی آپ اس کی ظاہری پرسنالٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بظاہر آنکھ سے نابینا ہو, فزیکلی وہ ہو سکتا ہے نہیں دیکھ سکتے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے ان کا دل بہت زیادہ پاکیزہ ہو, ہو سکتا ہے ان کے اندر اچھائی کو اڈاپٹ کرنے کے, اچھائی کو ایکسیپٹ کرنے کے زیادہ پوٹینشیل موجود ہو. تو لہٰذا آپ کیوں نہیں ان کی طرف توجہ دیتے. تو دین کی دائی کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دے جو خود ہدایت طلب کرنے کے لیے آتا ہے, یعنی جو نصیحت پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے, جو اپنے نفس کو پاکیزہ بھی بنانا چاہتا ہے. تو اس نابینا شخص کو نظر انداز مت کریے. حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کا معاملہ ایسا نہیں تھا, بلکہ آپ کی مجلس میں تو بلال رضی اللہ عنہ, صہیب رضی اللہ عنہ, خباب بن ارد, یہ سارے صحابہ جو کہ غریب تھے, مسکین تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, یہی آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. اور آپ کا کبھی بھی ایسا اخلاق نہیں رہا, اور آپ کا کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں رہا کہ آپ نے امیروں کو توجہ دی ہو اور غریبوں کو توجہ نہ دی ہو. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلام طبقاتی جو ڈفرینسز ہے یا جو فرق ہے اس کے بالکل خلاف ہے. یعنی اسلام میں کلاس سسٹم نہیں ہے. اگر اسلام میں کلاس سسٹم ہوتا تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو متوجہ کر کے قرآن میں ایک سورت نہ نازل فرما دیتا جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. تو اس سے یہ نہیں, یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں سب کے سب برابر ہے. جو بھی اسلام قبول کرے گا, جو کلمہ پڑھے گا, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانے گا, اللہ پر ایمان رکھے گا, اس میں اگر وہ ایک غریب شخص ہے, چاہے وہ فزیکلی ہو سکتا ہے نابینا ہو, لنگڑا ہو, لولا ہو, ہاتھوں سے معذور ہو, ہو سکتا ہے اس کے جسم کی آدھی چیزیں کٹی ہوئی ہوں یا وہ معذور ہو فزیکلی, چاہے اس کی ہائٹ کم ہو, ہائٹ زیادہ ہو, گورا ہو, کالا ہو, کچھ بھی ہو, اسلام میں اس سے کوئی اس ظاہری پرسنالٹی کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ دیکھا جائے گا. تو ایمان انسان کی عزت بڑھاتا ہے, ایمان کی وجہ سے انسان اچھا اور برا ہو سکتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ لوگ اچھے ہیں جو تقویٰ والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ کون کتنا امیر ہے, کس کے کتنے بیٹے ہیں, کون کہاں کا سردار ہے, کون کہاں کا پریسیڈنٹ ہے, نہیں, بلکہ اللہ کے نزدیک بلال رضی اللہ عنہ کی زیادہ اہمیت ہے. آپ تصور کریں کہ جس وقت فتح مکہ ہوا تھا تو یہی بلال رضی اللہ عنہ جن کو امیہ بن خلف بلال رضی اللہ عنہ کا ماسٹر تھا, کہا جاتا ہے کہ ان کے گلے میں رسی ڈال دیتا اور مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا, اور کہا کہ ان کو گھسیٹتے پھریں, اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا جس سے ان کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے. اور رسول اکرم نے جب ایک دفعہ دیکھا ان کو اتنی تکلیف میں, تو آپ نے ابو بکر سے آ کر فوراً کہا کہ بلال کو چھڑا لیں, اور ابو بکر صدیق نے منہ مانگی قیمت پر ان کو خرید دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ کو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسی جگہ اپنا مال خرچ کیا انہوں نے ابو بکر صدیق نے. تو یہی بلال رضی اللہ عنہ جن کو برہنہ کر کے, پیٹ برہنہ کر کے ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا یا کنکریوں پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا, تو یہی بلال رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے دن رسول اکرم نے کہا کہ اے بلال, کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دو. تو بلال رضی اللہ عنہ اتنے حیران ہوئے, اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یعنی یہ بھی کہا کہ ان کی آواز بھر رہا گئی کہ یا رسول اللہ, میں بلال, میں کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دوں. تو رسول اکرم نے کہا ہاں تم کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دو. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت, وہ شرف, وہ ان کے اسلام کو قبولیت بخشی کہ سبحان اللہ, وہ کعبۃ اللہ پر کی چھت پر چڑھ کر انہوں نے اذان دی. سوچے ذرا, اور پہلے مؤذن بنے اسلام کے. تو یہ ہے ہمارا دین جو طبقاتی کشمکش کو مٹاتا ہے. اسلام اسی لیے تو آیا تھا کہ یہ جو کلاس سسٹم جو ہم نے بنا رکھے ہیں, آج دوبارہ وہی جاہلیت کا زمانہ لوٹ کر آیا ہے کہ اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس, وہ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ یہ ہے ان کے بیٹھنے کے انداز الگ, ہمارے بیٹھنے کے انداز الگ, وہ ان کا شادی ہال الگ اور ہمارا الگ، یہ ایکچولی یہ سب اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا، اسلام میں ان ساری چیزوں کی گنجائش ہی نہیں. رسول اکرم تو یہ سارے جو طبقاتی فرق تھے اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے مٹایا، آپ نے ختم کیا اس کو، کہ نہ کوئی خاندان کی بنا پر سپیریئر کہلائے گا، نہ کوئی رنگ اور نسل کی بنیاد پر، نہ کوئی کسی اور بنیاد پر. کسی میں کتنی بھی صلاحیتیں ہوں، کوئی کتنا بھی امیر ہو، کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، کوئی کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، لیکن جب مسجد میں آئیں گے تو سب ایک صف میں ہو جائیں گے. یہی تو اسلام کا مقصد تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی فرق نہیں ہے. احرام پہنیں گے سارے، اگر کوئی بادشاہ ہے تو بھی وہ اس کو دو احرام کی چادریں پہن کر ہی حج کرنا یا عمرہ کرنا، اس کا حج نہیں ہو سکتا. ورنہ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کو ایک صف میں کھڑے رہ کر، چاہے بازو میں کوئی مزدور کھڑا ہو اور اس کے بازو میں کوئی امیر شخص کھڑا ہو، اس کو وہیں نماز پڑھنی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کوئی اسپیشل یہاں پر مصلی بنائی اور اسپیشل جگہ رکھی کیونکہ میں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں. تو اسلام اصل میں طبقاتی فرق کو مٹانے کے لیے آیا تھا. اس میں کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے، کوئی اپر کلاس نہیں ہے اور کوئی لوور کلاس نہیں ہے، سب ایک. جب اللہ کے جناب میں آتے تو سب ایک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ سورت سے ہم کو بہت ساری چیزیں معلوم پڑی شروع میں ہی، کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھتے تو یہ آیت اس میں نہ ہوتی پھر. اور دوسری بات، اس کا شان نزول پتہ چلتا ہے جو کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اور تیسری بات، یہاں یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے. اگر آپ کے گھر کوئی آتے ہیں، غریب لوگ ہیں، تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیچے بیٹھیں. آپ اگر جب اپنے دوسرے مہمانوں کو صوفے پر بٹھاتے تو آپ کو ان کو بھی صوفے پر بٹھانا پڑے گا. تو اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جن لوگوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی سیرت اگر پڑھی ہے، یا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کی سیرت، جو بڑے بڑے اسکالرز ہمارے پر جو جنہوں نے حدیث کی خدمات انجام دی، کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک دفعہ جا رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر، اور اس زمانے میں بلک کارٹ ہوتی تھی نا، یعنی بیل گاڑیاں ہوتی تھیں جس پر سفر کرتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ جو گاڑی بان تھا، یعنی جو بلک کارٹ چلا رہا تھا، تو راستہ چلتے چلتے جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ چلو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے وہ گاڑی بان کو جو گاڑی چلا رہا تھا اس کو بھی بلا لیا ساتھ میں. وہ نان مسلم تھا کہا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے شیڈول کاسٹ رہا ہو، جیسے ان لوگوں میں کلاس سسٹم ہے نا، شیڈول کاسٹ کہتے ہیں، اور برہمن اعلیٰ ذات ہوتے ہیں اور باقی سب کو وہ نیچی ذات کا سمجھتے ہیں. تو کھانا کھانے کے دوران انہوں نے کہا کہ چلو آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. تو اس شخص نے کہا کہ میں شاہ جی، میں آپ کے ساتھ کیسے کھانا کھا سکتا ہوں، آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں اور میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، اور میں تو ویسے بھی مطلب کم ذات، یعنی وہ اپنے آپ کو کمی کمین کہا کرتے تھے، پہلے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. تو کہنے لگے میں تو کمی کمین، میں تو کم ذات کا شخص ہوں، میں کیسے آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. تو انہوں نے جو ہے قرآن کی وہی آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ کے نزدیک جو تقویٰ میں بہتر ہے وہ اچھے، ورنہ سارے انسان برابر ہیں. اور سورہ نساء کی وہ آیت بھی بتائی کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے، ہر کوئی آدم کی اولاد سے ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. تو بہرحال وہ بہت حیران ہوا، اس نے کہا کہ اچھا اسلام میں ایسے آپ کے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کلاس سسٹم؟ تو کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے یہاں ایسا کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے. اور اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا. کہا جاتا ہے کہ وہ شخص رو پڑا، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا کہ میں ایسا دین کیوں نہ اپناؤں جس میں کوئی کلاس سسٹم نہیں، جس کو کوئی کمتر اور بڑھ کر نہیں سمجھا جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارا دین الحمدللہ، کہ سب برابر. اور ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کتنے لوگ جو بڑے بڑے اسکالرس تھے، پہلے اگر وہ رکشہ یا جو تانگا ہوتا ہے، گھوڑا سواری جو ہوتی ہے، اس میں سفر کرتے تھے، اور اس کے انہوں نے جو ہے رکشہ والے کو یا جو تانگے والے کو، جو ساربان ہوتا ہے چلانے والا، اس کو کمرے میں بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا، اس کو بھی چائے پلائی، جیسے جو میزبان تھے انہوں نے مہمان کی جیسے مہمان نوازی کی، ویسے ہی انہوں نے اس رکشے والے کی، اس کے ڈرائیور کی بھی ویسے ہی عزت کی. تو وہ اس کو ان باتوں کو دیکھ کر وہ لوگ اتنا حیران ہوئے، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں پھر معلومات حاصل کر وہ اسلام قبول کر لیا. تو یہی چیز تھی جس نے اسلام، یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ باتیں تھیں جنہوں نے ان کا دل موہ لیا تھا. تو اسلام کوئی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے الحمدللہ. تو یہ بہت ہی اہم بات ہم کو سیکھنے کو ملی. تو کیا کریں گے پھر اب میں اور آپ؟ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کہ ہم طبقاتی کشمکش کو ختم کریں گے. ہم یہ اپر کلاس، لوور کلاس اور مڈل کلاس سسٹم کو، ہمارے یہاں اسلام میں نہیں پائی جاتی ہے کلاس سسٹم، ہمارے یہاں پر سب ایک ہے، سب برابر ہیں. پھر یہاں دعوت و تبلیغ کا ایک اصول بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہدایت کا طالب ہو، پہلے وہ حقدار ہے کہ اس سے بات بتائی جائے. جو آپ کے پاس چل کر آتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ سوالات لے کر آتے ہیں آپ کے پاس, بہت سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری, اگر آپ دین کے داعی ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ وہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مستحق بنایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت بڑے آنر کی بات ہے یہ. تو آپ ایسے لوگوں کو پہلے بتائیں جو آپ سے پوچھنے کے لیے چل کر آپ کے پاس آتے ہیں, نہ کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اپر کلاس لوگوں کو کہ اچھا پہلے ان کو بتایا جائے. نہیں, تو یہ صحابی نابینا تھے, لیکن آپ دیکھیں ان کے دل کے اندر کتنی تڑپ اور کتنی طلب تھی الحمدللہ کہ وہ جاننا چاہتے تھے. پھر ایک اور چیز جو سب سے اہم ہم کو یہاں ان آیات میں پتہ چلتی ہے کہ اسلام انسان کا تزکیہ کرتا ہے. جس کے اندر بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی خواہش ہوگی وہ ضرور اسلام کی طرف راغب ہوگا, وہ ضرور مائل ہوگا. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اسلام کو مانتے ہیں, آپ اسلام کو جانتے ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ مومن ہیں اور دن بدن آپ اپنے آپ کو بہتر نہ بناتے جا رہے ہوں. یعنی روز بروز آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے. اور تزکیہ کیا ہے کہ اپنے اندر سے بری چیزوں کو باہر نکال کر پھینکنا, بری عادتوں کو, اور اچھائیوں کو پروان چڑھانا, اچھائیوں کو ڈیولپ کرتے چلے جانا اپنے اندر. انشاءاللہ ہم اس کا قد افلح من زکاہا میں پڑھیں گے زیادہ ڈیٹیل, لیکن یہ مختصراً یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام تزکیہ کرنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ لوگ اپنا تزکیہ کریں, بہتر سے بہتر ہو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل جیسی آپ کی حالت تھی ایمان کی وہی لیول آج آپ کا آج ہو, بلکہ کل سے بہتر آج آپ کی حالت ہونی چاہیے. کل آپ نے جو اپنے اندر خوبیاں دیکھی تھی آپ اس سے بہتر خوبیاں اپنے اندر پروان چڑھائیے. کل جو خامیاں تھیں آج ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریے. تو بہرحال یہاں پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو بہت اہم باتیں بتائی گئی ہیں. اور دوسری سب سے بات یہ کہ جو تزکیہ کرنا چاہتا ہے, جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے, جو اپنے آپ کی تربیت کا خواہش مند ہے, اس کو پہلے آپ زیادہ توجہ دیجیے. تو اندھے ہونے کے باوجود یا نابینا ہونے کے باوجود وہ اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جہنم کے گڑھے میں نہ گرے بلکہ اس سے بچ جائے. حالانکہ آپ دیکھیں ویسے بظاہر وہ نابینا تھے. بظاہر نابینا شخص کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ ٹکر کھاتا ہے, ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا اور پڑتا ہے, لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں ان کی تڑپ, ان کی طلب, آپ دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے یا اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ کتنے بے چین تھے. تو بہرحال قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عزت و وقت کا انحصار ایسے مغرور اور سرپھرے لوگوں کی طرف نہیں ہے, بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے جو خود تزکیہ کرنا چاہے اس کی طرف توجہ دیں, اس کو مخاطب کریں, اس سے بات کریں, بعد میں دوسروں کی طرف روئے سخن ہو. بہرحال پھر یہاں جو اہم بات بتائی گئی ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی خوبی بتائی گئی کہ ان کے اندر تڑپ تھی, اس لیے وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالی نے ان کے لیے سورت بھی نازل فرما دی. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ایک قرآن کے اندر سورت نازل ہو رہی ہے ہم قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں گے اور تلاوت کرتے رہیں گے. ہم بھی اپنے بارے میں غور کریں. آج ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا, ہم اس کو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, ہم کو سوچنا پڑے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم کو اگر بیٹھے بٹھائے یہ اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے اسلام کی نعمت سے, تو اس کے شکر کا تقاضا کیا ہے, ہم کس طرح سے اس کا شکر صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. ہم آج ہم خود مسلمان ایسے کہ جن کو اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے, کوئی جانکاری نہیں ہے, ہم کو ہماری ہسٹری نہیں معلوم ہے, اسلامی تاریخ ہم کو نہیں معلوم ہے. ہم نے جغرافی پڑھ لی, ہم نے ہسٹری پڑھ لی اسکول میں, ہر قسم کے سبجیکٹ پڑھ لیے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اس کی ایک ایک ڈیٹیل ہم کو معلوم ہے, جغرافیکلی کون سا علاقہ کہاں ہے اور پہلے کون سا علاقہ کہاں تھا, وہ ہر چیز ہم کو معلوم ہے. لیکن ہم کو اسلامک ہسٹری یا ہمارا اسلامی جغرافیہ کیا تھا کہ کون کون سے علاقے ہمارے جو مسلمان فاتحین تھے, صحابہ اکرام تھے, وہ کہاں کہاں تک, کس کس علاقے تک پہنچے اسلام کو پہنچانے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. تو ہمارے اندر بھی خواہش اور طلب ہونی چاہیے, ہمارے اندر بھی یہ تڑپ ہو کہ ہم اسلام کو جاننے کے بارے میں کوشش کریں, جتنا ہو سکتا اتنی ہم معلومات حاصل کریں. ہم تو آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں نا, یہی آج ہمارا معاملہ ہے نا. ہم کو تو بس اس بات سے ہی فکر, ہماری فکریں کہاں تک ہیں, یا اس بات سے ہی فرصت نہیں ہے کہ بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ صبح اٹھے تو ناشتہ کیا بنے گا, آج کل بھی یہ ناشتہ بنا تھا آج چینج ہونا چاہیے, دوپہر میں کھانا کیا بنے گا, زبان کا چٹخارا ہم کو بہت لگا ہوا ہے, رات کے کھانے میں کیا بنے گا, رات میں سوتی بھی ہیں تو اس فکر کے ساتھ کہ کل کیا بنے گا کھانے میں, یعنی بس پوری زندگی کھانے پینے میں گزرتی جا رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کھانا پینا نہیں چاہیے، ضرور کھائے پیے. اللہ تعالیٰ فرماتے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. تو کھانے پینے کو منع نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن کھانے پینے کے لیے زندہ رہنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. ہاں، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا چاہیے. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہنے کا، کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کریے. زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، ایک ہی بار ملی ہے، اسے اچھے کاموں میں لگائیے، کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیے. اتنی قیمتی زندگی کو ہم ایسے بیکار گنوا دیں گے، کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا تو ہم کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ بس انجوائے کرتے ہوئے گزار دی، کیا کریں اللہ تعالیٰ، میچنگ ہی نہیں مل رہی تھی فلاں چیز کی، میچنگ ڈھونڈنے میں کئی دن لگ گئے، شاپنگ میں کئی دیر لگ گئی. شاپنگ بھی کریں، میچنگ بھی ڈھونڈیں، کوئی بات نہیں. ہمارا دین ہم کو پہننے اوڑھنے سے منع نہیں کرتا ہے، ہمارا دین ہم کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتا ہے، ہمارا دین ہم کو زندگی انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. لیکن انجوائمنٹ کس کے ساتھ ہو؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ہو، دین کا کام کرتے ہوئے، دین کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے. تو بہرحال یہاں جو ان کی خوبی بتائی گئی ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ اما من جا کا یسا، جو خود آتا ہے آپ کے پاس دوڑ کے، وہ ہوا یخشا، جبکہ وہ ڈرتا بھی ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خشیت تھی، یعنی ان کے اندر آخرت کا خوف تھا اور جواب دہی کا احساس تھا ان کے اندر. جب ہی تو وہ آئے تھے دوڑے دوڑے رسول اکرم سے پوچھنے کے لیے، حالانکہ نابینا تھے، لکڑی ٹیکتے ہوئے آئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے سہارا لیتے ہوئے آئے ہوں گے، کیونکہ نابینا لوگوں کو تو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے. تو خود سے چل کر آئے پہلی بات. تو دوسری بات یہ کہ ان کے اندر خشیت تھی. آج ہم سوچیں ہمارے اندر کتنی خشیت. ہم تو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، ہم تو پوری دنیا کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھیں. ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نشانیوں کو دیکھیں، آسمان پر غور و فکر کریں تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ہیبت طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے. پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھیں، کانوں سے وہ آواز سنیں تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق دنیا میں پیدا کی ہے، کیسے ہیں یہ پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں بغیر کسی سہارے کے، سبحان اللہ. تو یہ سب یعنی ہم کو آنکھیں دی گئی ہیں تو ہم احساس تو کریں، ہم دیکھیں چیزوں کو اور غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، ان آنکھوں سے وہ چیز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے. تو ان کے اندر خشیت تھی، آخرت کا خوف تھا، جواب دہی کا احساس تھا. تو لہٰذا دائی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی طرف توجہ دے یا متوجہ ہو جو خود اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہوں. ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ہم خود بھی خشیت اختیار کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں. پھر اس کے بعد کہا فأنت عنہ تلاہا، تو آپ تو اس سے غفلت برت رہے ہیں. یعنی جو خود دوڑا دوڑا آیا ہے، جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تو اس سے غفلت نہ برتیں. تو دین کے دائی کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، وارننگ ہے، اور ایک احساس دلایا گیا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے، خود بھی نصیحت حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو جلد از جلد نصیحت کو قبول کر لیتے ہوں. پھر اس کے آگے قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ. اور یہ قرآن کا ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جو بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے، جو اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن کے بارے میں جتنی باتیں کہی جائیں ایسا لگتا ہے کم ہے اور دل بھرتا ہی نہیں ہے اس سے. واقعی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک اتنی بڑی نعمت ہے، جب جب اس کی تلاوت کرو، جب جب اس میں غور و فکر کرو، جب اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، سبحان اللہ. اگر قرآن نہ ہوتا تو ہم تو کہاں بھٹک رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن جیسی عظیم نعمت دی، سبحان اللہ. صبح ہوتی ہے خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اچھا آج تلاوت قرآن کریں گے، آج فلاں آیت کی تفسیر پڑھیں گے یا پڑھائیں گے. تو یہ اللہ کی کتاب جو زندگی ہے ہمارے لیے، واقعی میں زندگی ہے یہ قرآن، یہ واقعی میں مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے اور یہ آخرت کی ابدی زندگی بھی عطا کرتا ہے الحمدللہ قرآن. تو یہاں پر کلا انہا تذکرہ، ایک بار آیتیں پھر سے دیکھ لیتے ہیں. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. ترجمہ دیکھیے. ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، سو جو چاہے وہ یاد کرے اسے، وہ محفوظ ہے قابل احترام صحیفوں میں، بلند مرتبہ پاکیزہ ہاتھوں میں ایسے لکھنے والوں کے جو معزز نیکوکار ہیں۔ ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرہ ہے، کس چیز سے اس اللہ نے اس کو پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو اس نے اندازہ لگایا اس کا، پھر راستہ آسان کر دیا اس کا۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جو چاہے اسے یاد رکھے۔ وہ قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں، ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، یعنی لکھنے والوں کے، جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں، یعنی فرشتے۔ لعنت ہو انسان پر، وہ کیسا منکر حق ہے۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اب یہاں پر قرآن کا ذکر آ رہا ہے، یعنی یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہی نہیں، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یعنی قرآن۔ تو پیچھے آپ دیکھیں کہ کس لیے آئے تھے عبداللہ بن ام مکتوم، جیسے کہ صحیح ترمذی کی حدیث سے پتہ چلا ہم کو، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ وہ قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، یا مزید دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس سے یہ بات جو پتہ چلتی ہے کہ ان کو علم کی حرص تھی، ان کو خیر کی طلب تھی، ان کے اندر ڈر بھی تھا، خیر کی طلب تھی، وہ قرآن کو جاننا چاہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ہم کو قاعدہ اور ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسی چیز کی خاطر جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں، تو جو طالب علم ایسی طلب کے لیے آتا ہو، تو ٹیچر کی یعنی استاد کی ذمہ داری ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ جو جاننا چاہتا ہے، اس کو وہ بات بتا دی جائے، یعنی اس کو توجہ دی جائے، اس پر زیادہ توجہ دی جائے، جو حریص ہو علم کا، جو جاننا چاہتا ہو۔ اور وہ کیا جاننا چاہتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن ہی جاننا چاہتے تھے، کیونکہ آگے قرآن کا ذکر کہ کلا انہا تذکرہ، کہ ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے، اور ذکرہ یعنی جو اسے یاد کرے، کیونکہ تذکرہ آیا، دونوں کا روٹ دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، تو تذکرہ اور ذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ نصیحت ہے، یعنی حق بات یہ ہے کہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی ہے، یہ قرآن، اور جس سے اس کے بندے نصیحت کو یاد رکھتے ہیں، یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کو اس نصیحت کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر چیز بیان کر دی ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے، جس کی ہم کو حاجت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کے راستے بھی ہمارے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ اب جو چاہے اس کو یاد رکھے، جو چاہے اس سے قبول کر لے، یعنی اس پر عمل کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ کہف میں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے۔ تو بہرحال یہ جو تذکیر ہے، یہ جو قرآن ہے یاد دہانی، جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، جس کی ہم کو بار بار نصیحت کرتے رہنا ہے، یہاں پر دراصل اسی قرآن، اسی تذکیر کی، اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی قدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی قدر کا ذکر آگے کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا عظمت والا قرآن ہے، یہ کتنا عزت والا قرآن ہے، یہ کتنا بابرکت قرآن ہے، کہ اس کے جو فرشتے ہیں، جو لکھنے والے، جو اس قرآن کو لکھنے والے کاتب فرشتے ہیں، وہ کس قدر باعزت ہیں، کس قدر تکریم والے ہیں، کس قدر عزت والے ہیں۔ تو قرآن ایک نصیحت ہے، جو اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو کوئی قرآن سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں آیتوں سے مراد دراصل قرآن ہے، جو کہ ایک یاد دہانی ہے، جو تذکیر ہے، جو بار بار یاد دلائی جاتی ہے۔ تو مفسرین کے نزدیک ذکر کے معنی نصیحت حاصل کرنا، یا اس کی نصیحتوں کا بار بار تذکرہ کرنا ہے، یا قرآن کو زبانی یاد کرنا ہے۔ یعنی ابھی ہم جو یہاں پر بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں قرآن، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے یہ 30ویں پارے کی تفسیر کی، کیوں آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، اپنا وقت کیوں، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے، کیونکہ قرآن کی جو تذکیر ہے، جو تذکرہ کہا گیا قرآن کو، تو اس کی نصیحتوں کا، اس کے آیات کا بار بار تذکرہ کرنا، یا پھر قرآن کو زبانی یاد کرنا. اور زبان آپ یہ قرآن کو حفظ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حافظ قرآن مطلب جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے. تو حفاظت سے مراد کیا؟ قرآن کی آیات پر عمل کرنا مطلب, یعنی اس کو صرف رٹ لینا نہیں ہے رٹو طوطے کی طرح نہیں, بلکہ اس سے مراد ہے کہ قرآن کی آیات کی حفاظت کرنا, یعنی اس کے احکام کی نگرانی کرنا, اس کے احکام کو فالو کرنا. تو اس سے مراد قرآن کو پڑھنا, اس کی نصیحت پر عمل کرنا اور یاد کرنا ہے. یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور ایک نہیں کئی احادیث ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ ہم اگر اس کا ذکر کریں گے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے, اس کی نصیحت پر عمل کرنا ہے, اسے یاد کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے, اور یہی سب سے بڑے اجر کا باعث ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل القرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی رکھتے ہوں, یعنی اس پر عمل بھی کرتے ہوں, اگرچہ انہیں قرآن زبانی یاد نہ ہو. مگر جو لوگ قرآن حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں, تو ایسے لوگ اہل قرآن کی فضیلت میں شامل نہیں, چاہے وہ قرآن کے الفاظ کو تیر کی طرح باریک اور درست ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں, یعنی کتنی بھی اچھی تجوید ان کی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں اور قرآن کو صرف حفظ تو کر لیتے ہیں, اس کی تجوید پر بہت دھیان دیتے ہیں, صرف تجوید ہی تجوید ہے, کوئی اس پر عمل نہیں ہے نہ اس کو سمجھنا ہے, تو ایسے لوگ اہل القرآن میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ بات ذات المعاد میں لکھی گئی ہے. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ دیکھیں صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہے, حفظ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پر عمل بھی کرنا ہے. صرف یہ کہ حفظ کیسے جیسے تیسے حفظ بھی نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ کو اس کو ترتیل کے ساتھ یاد کرنا ہے, ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, خوش المعانی کے ساتھ, خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے, وہ قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, یعنی جو قرآن کو سیکھنا تو چاہتا ہے, جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی زبان نہیں الٹتی, یعنی قدرتی طور پر اس کی زبان ایسی ہے کہ وہ نہیں الٹ سکتی, اور وہ کوشش کرتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, تو اس کا پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. کیونکہ یہ حدیث سے بہت سارے لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے, تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو خود سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہوں, جو سیکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوں, پورا ایفرٹ لگا دیا ہو ان لوگوں نے, اس کے باوجود بھی اگر ان کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو اس صورت میں پھر ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کی, پڑھانے والوں کی, اسے یاد کرنے والوں کی, اسے سمجھنے والوں کی, اسے دوسروں تک پہنچانے والوں کی بہت اہمیت ہے. ایسے لوگوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں, بہت سارے وعدے ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ ایسی تجارت کرنے والے ہیں جو کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے, جس میں کوئی نقصان نہیں ہے, ان کے لیے عظیم کامیابی ہے. اور جو دنیا میں قرآن اچھے سے پڑھتے تھے خوش الحانی کے ساتھ, ان کے لیے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جیسے تو دنیا میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا تھا, جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیری آخری منزل ہوگی. سبحان اللہ, آپ سوچیں. اور یہ جو حدیث تھی, الماہر بالقرآن مع سفر الکرام برر, یعنی وہی جو کرام برر ہے, جو سفرہ کا لفظ آئے یہاں پر سورہ عبسہ میں, کہ کیسے وہ معزز کاتب ہیں جو یہ قرآن لکھ رہے ہیں, کتنی وہ خوش قسمت فرشتے ہیں کہ جو قرآن لکھ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہوگا. اور اس لیے کہا گیا کہ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. بہت ہی اچھی حدیث ہے یہ کہ قرآن پڑھا کرو, کہ قیامت کے دن یہ پڑھنے والوں کے لیے سفارش ہی بن کر آئے گا. یا وہ لوگ جو قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر آنر اور درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا, اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا جائے گا, اس کے والدین کو دو جنت کے لباس پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ, یعنی والدین کو بھی اجر ملے گا اس کا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی. اور قرآن کی تھوڑی سی آیت یاد کرنا یا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا, یہ اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے. یعنی اس زمانے میں اونٹنی سب سے اچھی چیز سمجھی جاتی تھی, سب سے جو لوگ امیر ہوتے تھے ان کے پاس اونٹنیاں ہوتی تھیں. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس اونٹنیاں ہوں تو وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ تین آیت پڑھ لے یا چار آیت پڑھ لے یا اس کو یاد کر لے اور دوسروں کو یاد کروا دے, تو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کے پاس اتنی اونٹنیاں ہوں. سبحان اللہ, یعنی قرآن, جو بھی قرآن پڑھتا ہے, جو اس کو لکھتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے الحمدللہ. یعنی قرآن کی خدمت انسان کو دنیا میں بھی عزت عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی ضرور عطا ہوگی عزت. اس سے پھر کیا معلوم ہوا کہ صرف اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، صرف اس کو یاد ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے احکام پر عمل کرنا ہے اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو قرآن کو عظمت اور شان، یعنی قرآن کی عظمت اور اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ اس کی آیات لوح محفوظ میں سات آسمانوں کے اوپر نہایت معزز بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں اور زمین پر، یعنی وہاں درج ہے، یعنی جو آسمانوں میں فرشتے ہیں وہ بہت ہی معزز ہیں، اور زمین پر مخلص اور ایماندار لوگ اور جو نیک لوگ ہیں، جو مومن ہیں، تو وہ لوگ بھی اس کے اوراق کو، قرآن کو بہت ہی عزت اور احترام سے رکھتے ہیں، تقدیس و تطہیر کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر کتنا احترام پایا جاتا ہے قرآن کا، یہ بھی قرآن سے محبت کا ایک انداز ہے۔ حالانکہ صرف احترام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ میں کیا ہونا چاہیے، اس پر عمل کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر جو فرشتوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ کیسے فرشتے ہیں، کہ قرآن فی صحف مکرمہ، بہت ہی قابل احترام صحیفوں میں، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ اور یہ بھی بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن، اصل جو قرآن کی کاپی ہے یا اصل قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ پھر جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جبریل امین سے، پھر جبریل امین رسول اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لے کر اس کو نازل ہوئے۔ اور اس کی نزول کی جو حکمتیں بتائی جاتی ہیں، یعنی اس کو پہلے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا بیت المامور میں، یہ بیت العزت میں، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اوپینین ہے۔ مرفوعت مطہرہ، جو کہ بہت ہی بلند مرتبہ ہے اور پاکیزہ بھی ہے، سبحان اللہ، بی ایدی سفرہ، یعنی بہت ہی ایسے معزز فرشتے، کرامی برر، ایسے نیکوکار فرشتے ہیں جو جن سے لکھا جاتا ہے، یعنی نہایت ہی عزت والے کاتب۔ تو سفرہ کا جو لفظ ہے، اس سفر، اس کتاب کو کہتے ہیں جو حقائق کو بے نقاب کرتی ہو، اور اسفار کے معنی ہیں تورات کی شرح و تفاصیل، یعنی جو پہلے کی جو الہامی کتابیں تھیں اس کی تفسیر، اور سافر، جو الہامی تحریر لکھے اور اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جس شخص کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا، جنت میں اس کے درجات اتنے ہی زیادہ بلند ہوں گے، کیونکہ یہ بہت ہی معزز فرشتوں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کی قدر، اس کی رفعت، یعنی اس کی بلندی کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ قابل ادب ورقوں میں جو بلند و بالا اور پاک ہیں، یعنی قدر و منزلت میں بلند، تمام آفات سے سلامت اور اس بات سے محفوظ کے شیطان کے ہاتھ اس تک پہنچ سکیں، یا شیاطین اس تک پہنچ سکیں، یا اس میں سے کچھ وہ چرا سکیں، بلکہ یہ بے عیدی سفرہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہیں، یعنی میسج دینے کا کام کرتے ہیں۔ کرامن، یعنی وہ بہت زیادہ خیر و برکت والے ہیں، تکریم والے ہیں۔ بررہ، ان کے دل اور اعمال نیک ہیں، بر نیکی کو کہتے ہیں۔ تو بررہ یعنی وہ نیک فرشتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ہے کہ اس نے اتنے بزرگ اور طاقتور اور نیک فرشتوں کو رسولوں کے پاس بھیجنے کے لیے سفیر بنایا، اور شیاطین کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا۔ تو بہرحال یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے، جو بھی اس قرآن کو تھامتا ہے، پکڑتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، یا اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ بھی معزز بن جاتے ہیں الحمدللہ۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن مجید پڑھ اور درجات چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹہر ٹہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، تیرا درجہ وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ یہ 10 دن ہیں، اس میں جتنی ہو سکتی تلاوت کریے۔ جیسے اس دن لیکچر میں کہا گیا تھا، جن لوگوں نے سنا تھا یاد ہوگا، کہ ٹارگٹ بنا لیجئے آپ، ابھی بھی دن بچے ہیں، 5 تاریخ ہے، ابھی 5 دن بچے ہیں، اور انڈیا پاکستان والوں کے لیے 6 دن بچے ہیں، کہ 3-3 پارے اگر آپ روزانہ تلاوت کر لیں گے تو 10 دن میں 30 پارے کمپلیٹ ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اور 3 پارے پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں، مجھے لگتا ہے 5-5 بھی پڑھتے ہیں لوگ، لیکن اس کو خوشلحانی کے ساتھ پڑھیں، اچھی تلاوت کے ساتھ پڑھیں، یعنی تجوید بھی ہو ساتھ میں، اور کوشش کریں کہ اچھی طرح سے آپ کے یعنی الفاظ ادا ہوں۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو قرآن والے اللہ والے، اور اس کے چنے ہوئے بندے، یعنی جو قرآن والے لوگ ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن والوں سے مراد یہاں کون ہیں؟ جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، جن کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہو، جن کا یعنی جن کو اللہ کی کتاب سے محبت ہو، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کو حفظ کرتے ہیں، جو اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، جو اس کو آگے پہنچاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو کیا آپ اور میں شامل ہونا چاہیں گے ان لوگوں میں؟ ہم اہل القرآن بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بننا چاہتے ہیں، اہل القرآن بننا چاہتے ہیں، تو قرآن والے ہم کو بننا پڑے گا۔ کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کس کے مطابق ہو؟ قرآن کے مطابق ہو. پھر آگے جو فرمایا قتل الانسان ما اکفرا, کہ انسان ہلاک ہو جائے کیسا وہ ناشکرا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کیسے ناشکری کی, یعنی حق آ جانے کے بعد, قرآن آ جانے کے بعد, رسول آ جانے کے بعد اس نے کیسے حق سے دشمنی رکھی اور اسے قبول نہیں کیا. حالانکہ انسان تو اتنی کمزور مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے. یعنی انسان سوچے تو صحیح اور دیکھے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے کہ انسان سوچے کہ کیسی کس جگہ سے اس کا مادہ نکلا اور کہاں سے وہ پیدا ہوا, کہاں سے وہ نکلا, یعنی بچہ پیدا ہونے کی جو جگہ ہے یا نطفہ, تو کتنی حقیر بوند ہے, کتنی حقیر چیز ہے, کتنی حقیر جگہ ہے, اس کے باوجود بھی وہ تکبر کرتا ہے اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. تو یہاں پر اکفرہ کے جو معنی بتائے گئے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے معنی تکبر ہیں, عجب یعنی خود پسندی ہے. اور تکبر بھلا اس کو کیسے زیب دیتا ہے جبکہ وہ اپنی پیدائش پر غور کر لے کہ کہاں سے وہ, کس ذریعے سے وہ نکلا اور کس چیز سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اور یہاں پر جو بات آئی ہے کہ فقدرہ, اندازہ لگایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا کہ کب اس کو پیدا ہونا ہے, کتنا یہ کتنی عمر پائے گا, کتنا جیے گا, کتنا رزق پائے گا, یہ سب تقدیر بھی کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا, آسان کر دیا, اب جو چاہے وہ قبول کرے, یعنی اس کے لیے دینی اور دنیاوی اسباب آسان کر دیے, اس کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا, اس کو واضح کر دیا, اس کو احکامات بھی دے دیے اور اس کو امتحان میں ڈالا اور اس کے سامنے برا راستہ بھی رکھ دیا. اب وہ جو چاہے راستہ قبول کر لے. تو اب یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے, کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس کے سامنے کھول کر رکھ دی. تو یہ آج کی آیات ہماری یہیں تک تھی, آگے کی آیات انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے. تو ان آیات سے جو مین سیکھنے کو ملا, مین باتیں جو تھی جو قابل عمل آیات ہیں, کہ قرآن کو صرف رٹا نہ جائے, حفظ نہ کیا جائے, بلکہ قرآن پر عمل بھی کیا جائے, اس کی آیت پر, اس کے احکام عوامر اور نواحی پر عمل کیا جائے. دوسری بات اپنی یعنی تزکیے کی کوشش کی جائے, اپنا تزکیہ کیا جائے کہ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہے اور اچھائیوں کو ہم کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے. تیسری چیز قرآن سے جڑے رہنا ہے کہ یا تو قرآن پڑھنے والے بنیں یا قرآن پڑھانے والے بنیں, یا اس کو یاد کرنے والے بنیں یا یاد کروانے والے بنیں, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. کیونکہ یہی سب سے, یہ قرآن جو ہے معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے, اور جو لوگ اس کو پڑھیں گے وہ بھی معزز بن جائیں گے انشاءاللہ, اور وہ قیامت کے دن بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند فرمائے گا. اور جو اہم چیز ہم کو شروع میں جو سیکھنے کو ملی کہ طبقاتی جو سسٹم ہے, اپر کلاس, لوور کلاس, مڈل کلاس, اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو ہدایت کی طلب کے لیے آتا ہے پہلے اس کو توجہ دینی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے راستے کھول کر رکھ دیے, جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا تزکیہ کرنے والے بنیں, قرآن سے ہم اپنا ناتا دن بدن اور روز بروز زیادہ مضبوط کرنے والے بنیں, اس کی تلاوت کرنے والے بنیں, اس کو یاد کرنے والے اور اس کو سمجھنے والے اور اس کو دوسروں کو تک پہنچانے والے بنیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے غموں کا مداوع بنا دے, اور دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی بنا دے, قبر کا بھی ساتھی بنائے, اور کل قیامت کے لیے ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.